بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبد الباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 662، سورہ مائدہ آیت نمبر 8.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، کونو قوامین للہ، تم اللہ کی خاطر حق کے لیے حق کو قائم کرنے والے ہو جاؤ. حق کی خاطر، اللہ کی خاطر حق قائم کر، حق کو قائم کرنے والے ہو جاؤ. شہداء بالقسط، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. ولا يجرمنكم شنعان قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے، نہ آمادہ کرے. على الا تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو. کسی قوم سے دشمنی اگر موجود ہو تو ان سے انصاف کرنے سے کوئی چیز تم کو نہ روکے. اعدلوا، انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوى، یہ تقوی سے زیادہ قریب چیز ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالی نے دو باتوں کا حکم دیا ہے. ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کی خاطر حق کو قائم کرنے والے ہو جاؤ. حق قائم اللہ تعالی کے لیے کرنا پڑے گا. حق کہتے ہیں سچی بات، صحیح بات، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں دغا یا دھوکہ موجود نہ ہو. اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انصاف کے ساتھ گواہی دو. انصاف کا وہ حق اور انصاف کی بات، وہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے کسی بھی مرحلے میں. ظاہر ہے ان دونوں چیزوں کا آپس میں جوڑ ایسا گہرا ہے کہ ایک چیز رہے دوسری چیز چھوٹ جائے تو صحیح نظام ہو ہی نہیں سکتا. حق پر رہنے والا، اللہ کے خاطر حق پر رہنے والا، وہ کبھی انصاف کو چھوڑ کر حق پر قائم رہے؟ کبھی ہو سکتا؟ اور انصاف قائم کرنے والا اور سچی گواہی اللہ کی خاطر دینے والا، وہ حق کو قائم نہ کرے؟ یہ ہو نہیں سکتا. انسان بھی ہو اور انسان کی جیسے شکل اور صورت نہ ہو تو آپ اس کو انسان تو کہتے نہیں. مان لیجئے انسانی بول بولتا ہے لیکن وہ شکل و صورت کے اعتبار سے جانور کی شکل ہے، آپ اس کو انسان کہتے ہیں؟ انسان نہیں کہتے. اور ایک ہے کہ شکل و صورت بھی انسان کی ہے لیکن انسان کی طرح سے اس کے اوپر انسانی صفات جسے ہونی چاہیے وہ ہے نہیں. مثلا منہ سے کھاتا ہی نہیں ہے، پنجے سے کھا رہا ہے، زبان سے بولتا ہی نہیں، کسی دوسرے طریقے سے آواز نکال رہا ہے، شکل انسانی ہے. تو جیسے انسان کے لیے ہونے کے لیے یہ ساری صفات ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان انسان نہیں کہلاتا، اسی طریقے سے حق قائم کرے اور انصاف نہ ہو، یا انصاف ہو اور حق نہ ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. وہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہو سکتی، دونوں چیزوں کا جمع ہونا ضروری ہے. عجیب و غریب بات ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو جمع فرمایا ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. کونوا قوامین للہ کے اندر حقوق العباد آ گئے، حقوق اللہ آ گئے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور شہداء بالقسط کے اندر حقوق العباد آ گئے. اسی جیسی مشابہ آیت ابھی آپ نے چند دنوں پہلے والمحسنات کے بالکل آخر میں پڑھی، اس میں شہداء بالقسط پہلے ہے اور کونوا قوامین کا لفظ بعد میں ہے. والمحسنات ہی کے اندر ابھی چند روز پہلے آپ نے پڑھا، اور وہاں اس آیت شریفہ کی تشریح بھی آ چکی ہے سامنے کہ یہ آیت اپنے اندر کیا معنی رکھتی ہے اور کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے. اور وہ واقعہ بھی آپ کو ذہن میں ہوگا کہ خاص واقعہ پیش آیا تھا صلح حدیبیہ والا، سن 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے خواب دیکھا، مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے اور یہ لوگ بالکل بڑے عاشق ہوتے تھے کعبۃ اللہ کے اور بڑے دلدادا، بہت عشق اور محبت رکھنے والے، بہت سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے تھے کعبۃ اللہ پر نظر نہیں پڑی تھی. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ گئے اور عمرے کا احرام بن کر گئے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، بلکہ نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، جو خواب میں بتلایا جائے وہ وحی ہوتی ہے. وحی کی 45 قسمیں بتائی ہیں لوگوں نے، 45، اور موٹی موٹی 7 قسمیں ہیں. ان 7 قسموں میں ایک قسم ہے وحی کی خواب. تو اس خواب میں دیکھا گیا، دکھلایا گیا کہ آپ احرام باندھ کر مکے کے لیے تشریف لے گئے عمرہ کرنے. چنانچہ آپ نے اسی کے مطابق مکے مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر مکے کے لیے نکلے. اب جو ساتھ میں صحابہ اکرام کی بڑی تعداد موجود تھی، 1400 صحابہ موجود ہیں، اور سب کے دل میں یہی امنگ اور آرزو تھی کہ مکے جانا ہے اور عمرہ کرنا ہے. راستے میں مکے کے قریب حدیبیہ نامی ایک جگہ پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، وہاں رک گئے. اب جو رکے تو ان کو خبر لگ گئی مکے والوں کو، یہ لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے روک دیا اور اندر آنے نہیں دیا مکے کے اندر، اور اتنی سختی کی کہ کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ لوگ مکے آئیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں، کسی صورت میں اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. مختلف لوگ آئے گئے لیکن مرحلہ آگے گزرتا ہی نہیں، اور اسی پر یہ لوگ ڈٹے ہوئے کہ آپ کو کسی صورت میں اندر آنے نہیں دیں گے. بہت سمجھایا کہ ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، مکے میں رہنے نہیں آئے، عمرہ کر کے سیدھے چلے جائیں گے، اور لڑائی ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، لیکن کسی طرح ماننے تیار نہیں. بالآخر اللہ کی شان، بڑی شرطوں کے ساتھ اور کڑی کڑی سخترین شرطوں کے ساتھ آپس میں ایک صلح ہوئی. صلح یہ ہوئی کہ اس سال جو آپ آئے ہیں واپس چلے جائیں، اندر آنے کی کوئی گنجائش نہیں آپ کو، اور آئندہ سال آئیں گے اور صرف 3 دن رہیں گے، اور جو آئیں گے تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے بجز ایک تلوار کے، اور وہ بھی اپنے پاکٹ میں نیام میں ہوگی. اور تیسری شرط یہ لگائیں کہ یہاں سے جب آپ جائیں گے تو یہاں کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، اگر گیا تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے، اور آپ کے آدمیوں میں سے کوئی یہاں رہ جائے تو وہ یہیں رہے گا، آپ کے ساتھ ہم واپس نہیں کریں گے، وہ نہیں جانا چاہتا آپ سے، آپ کے ساتھ تو ہم اس کو یہاں رکھیں گے، لیکن ہمارا آدمی آپ کے ساتھ جائے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ چاہتا ہے اس لیے جانے دے، نہیں، اس کو واپس کرنا پڑے گا یہاں کا آدمی. یہ اور اس کے بعد 10 سال کے لیے ایک معاہدہ ہوا کہ آپس میں ہماری لڑائی جھگڑا ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، صلح ہو گئی. اور اتنی سخت ترین وہ شرطیں دیے کہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے لوگ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان جو بڑے جلالی شخص تھے اور بڑے جذبات سے سرشار رہتے تھے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی کڑی کڑی شرطیں آپ منظور کر رہے ہیں، کیا آخر اس کی وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے اندر دم خم نہیں ہے؟ اس کا جواب دیں. اس اینٹ کا جواب اینٹ سے ہم نہیں دے سکتے، کیوں پھر دب دب کے اتنی ایسی صلح کی جا رہی ہے؟ آپ رسول برحق ہیں؟ یہ سوال دیا. اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے؟ جی سچا ہے. آپ رسول برحق ہیں؟ جی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھلایا تھا کہ نہیں دکھلایا تھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے؟ کہا کہ ہاں دکھلایا تھا. تو پھر آپ اتنی کڑی شرطوں کو منظور کر کے واپس کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حج کو کیوں، وہ عمرے کو کیوں نہیں آگے بڑھوائے؟ کہا یہ تھوڑی دکھلایا گیا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے، عمرے کا دکھلایا گیا کہ عمرہ کریں گے، لیکن یہ تو وہی دکھلایا گیا کہ اسی سال کریں گے. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا زیادہ گفتگو کرتے، پھر بھی بہت سخت بات کہی. اور اس کے بعد تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، یہی دونوں بڑے ان کے پاس اکابر تھے، اور بالکل ہو بہو وہی سوالات کیے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے کیے تھے. اور عجیب اللہ کی شان کہ صدیق اکبر کی زبان سے بھی وہی الفاظ نکلے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، ذرہ برابر کا کوئی فرق نہیں. اس کو کہتے ہیں نسبت، نسبت اتحادی، ایسی نسبت کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور خلافت کی جب بات سامنے آئی ہے، تو بغیر کسی جھگڑے کے اور بغیر کسی ووٹنگ کے یا بغیر کسی اس طرح کے آپس میں تردد اور شبہ کے، سب کا اتفاق تھا کہ صدیق اکبر ہی کو آپ کا جانشین مقرر کیا جائے. اور سب سے بڑی وجہ سارے لوگوں نے جو بیک وقت کہی تھی وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو نسبت ہے وہ کسی اور انسان کے اندر ایسی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. یہاں تک کہ جو زبان مبارک سے نکلے ہیں وہی الفاظ صدیق اکبر کی زبان سے بھی نکل رہے تھے. اس لیے سب کا اتفاق ہوا اور بغیر چو چرا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین چنے گئے ہیں. ایک شخص نے بھی اختلاف نہیں کیا، بجز وہ اس طرح کے ایک آدھ آدمی کے کہ اختلاف خلیفہ بنانے پر نہیں تھا بلکہ دوسری بات پر تھا. اور سارے لوگ متفق، اور وہ لوگ بھی جو اتفاق کسی وجہ سے دوسری بات کہہ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر کے بجائے کوئی دوسرا ہو جائے، وہ کہنے والے صدیق اکبر کی اس نسبت کا انکار وہ بھی نہیں کر رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس نسبت سے تو صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن کوئی خاندانی نسبت کی بنیاد پر کسی دوسرے کا نام لے رہے تھے. کسی نے بھی، ایک آدمی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، ایک ہی نے کہا تھا اور وہی اپنی بات واپس بھی لیا ہے، کہا کہ نہیں ٹھیک ہے. تو اس چیز کو دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین نامزد کیا گیا ہے. تو وہی جملہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی جواب ان کو بھی دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو اس میں اگرچہ کہ دب دب کر صلح کرنے میں بظاہر ایک طرح کی ہتک محسوس ہو رہی تھی اور جیت نہیں بلکہ ہار تسلیم کی جا رہی تھی، لیکن یہ اللہ ہی کو منظور ہوتا تھا، اللہ ہی جانتا تھا کہ اس بظاہر شکست کے پیچھے کتنی بڑی کامیابی چھپی ہوئی ہے. چنانچہ اسی دب کر صلح کرنے کے نتیجے کو حق تعالی نے اسی چند ساتوں کے بعد آیت نازل فرما دی، انا فتحنا لك فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا فرمائی. صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا، تھوڑی دیر کے بعد تک قصہ آئی اور یہ فرمایا کہ عمر دیکھو حق تعالیٰ نے یہ آیت ہمارے لیے نازل فرمائی اور ہماری خوشخبری ہے، سنو یہ خوشخبری تم کو سناتے ہیں. کہا کیا کہ خوشخبری؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا، ہم نے تمہارے لیے کھلی ہوئی کامیابی عطا کی. حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کامیابی ہے کہ دب کر صلح کر رہے ہیں اور واپس چلے جا رہے ہیں، اس کو کامیابی کہا جا رہا ہے؟ کیسے کامیابی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب کامیابی فرمائی ہے تو تم اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کہا مانتا تو ہوں لیکن ظاہری شکل کیا ہے؟ چنانچہ دو سال نہیں ہوئے ہیں جا کر یہ صلح، یہ پیش خیمہ ثابت ہوئی اور یہ سبب بنی ہے پورے مکہ مکرمہ کے بغیر چون چرا کیے ہوئے فتح کر لینے کا. ہوا یہ کہ اسی درمیان میں جو صلح ہوئی تھی، صلح کی خلاف ورزی انہوں نے کر دی. اب جو صلح کی خلاف ورزی کر دی تو ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ چلے جاؤ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پر، وہ فاتحانہ طور پر فتح کرنے کے لیے. اب جو فوج گئی ہے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ میں، تو ایسے کانپ رہے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر سے جیسے لگتا تھا جان نکل گئی اور گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو دیکھا سب کی حالت خراب ہے اور بغیر خون خرابہ کیے ہوئے اور لڑائی جھگڑا ہوئے مکہ فتح ہوا. تو یہ صلح در حقیقت یہ سبب بنی ہے مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کا. بعض وقت دب دب کر صلح ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا اور مشیت اسی میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہی کامیابی ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا، اب اللہ نے جو فرمایا تھا سچ فرمایا کہ یہی دب کر صلح کرنا یہ سبب بن گئی اور کامیابی اور فتح مندی کا سبب بن گئی. تو یہ در حقیقت اس موقع پر آیت نازل ہوئی کہ دیکھو اب تم مکے میں فتح یاب ہو کر جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی تھی، اب وہی اسی طرح کی دشمنی تم ان کے ساتھ مت کرنا، تم حق پر رہنا، تم ان کے ساتھ کوئی ناانصافی والی بات نہ کرنا. تمہارے جذبات ہوں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے، ہمارے اپنے گھروں سے ہم کو نکالا ہے اور ہم کو ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے مکے آنے نہیں دیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ جذبہ تمہارے اندر بھی وہی پیدا کر دے، دشمنی کا سبب پیدا کر دے اور اب تم فاتح ہو اور وہ مغلوب ہیں، وہ مقتول ہیں، تم غالب ہو وہ مغلوب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے زور و زبردستی سے تم ان کے ساتھ عدل و انصاف نہ کر سکو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ہوا سو ہوا، معاف کر دو، لیکن کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر اب آمادہ نہ کرے کہ وہی دشمنی تم ان کے ساتھ کرو گے یا تم ان کے ساتھ کم از کم انصاف نہیں کرو گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. پرانی دشمنی کسی قوم کی یہ اب تمہارے ساتھ کرنے، تم قوم کو جبر کرنے اور ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ اس موقع پر آیت نازل. حق تعالیٰ صحیح عمل ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ.